اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی باقاعدہ تقریر تو نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی ساتھیوں کے درمیان رہتے ہوئے کچھ چیزیں کے جو محسوس ہوتی ہیں، صرف ان چند چیزوں کا یہاں پر میں تذکرہ کروں گا اور چند منٹوں میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک سوال کے جو آپ کے ذہنوں میں اکثر اٹھتا ہے، اور جب بھی کارکنان جمعیت اور رفقائے جمعیت کی نشست ہوا کرتی ہے تو وہ سوال لازمی ہوا کرتا ہے کہ 40 سال ہو گئے، انقلاب کیوں نہیں آیا، اور اب تو 42 سال ہو گئے۔ یہ سوال اور زیادہ اٹھا کرتا ہے جب بھی کسی ساتھی سے انفرادی ملاقات ہو جائے، کہیں سر راہ مل جائے، کسی مسجد میں واسطہ پڑ جائے یا کسی نشست میں جانا ہو، یہ سوال لازمی پیچھا کیا کرتا ہے کہ 40 سال ہو گئے، اتنا عرصہ ہو گیا کام کرتے کرتے، ہزاروں لوگوں نے کام کیا، اتنے لوگ شہید ہوئے، اتنوں نے خون بہایا، اتنے لوگ جیل گئے، اتنے لوگ تعلیمی اداروں سے نکالے گئے، اتنوں کو سزائیں ہوئی، انقلاب کیوں نہیں آیا ابھی۔ بس آج اسی سوال کے جواب پر یہاں پر گفتگو رکھتے ہیں۔ کچھ آپ سوچئے کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، کچھ میں نے سوچا ہے کہ جس کو میں یہاں پہ رکھ سکتا ہوں۔ تاویلات تو بہت ساری پیش کی جا سکتی ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں انقلاب اس لیے نہیں آیا کہ عوام ہی بہت جاہل ہیں آگے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انقلاب اس لیے نہیں آیا کہ عوام بالکل سنتے ہی نہیں ہماری بات۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حالات ہی اتنے خراب رہے ہیں یہاں پر۔ پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیرونی قوتوں کا اتنا تسلط رہا ہے، دیگر غیر ملکی قوتوں کا اتنا تسلط رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں آگے ہی نہیں بڑھنے دیا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مخالف تنظیموں کے پاس ایسے دل فریب نعرے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو کھینچ لیا۔ بہت ساری تاویلات میں یہاں پر پیش کر سکتا ہوں، لیکن سچی بات یہ کہ یہ ساری باتیں درست نہ ہوں گی۔ مسئلہ کچھ اور ہی ہے انقلاب نہ آنے کا، اور آج اسی مسئلے پہ ہم غور کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک بات کہ جو ہمیں قرآن سے بھی بہت واضح پتہ چلتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی بہت وضاحت سے مل جاتی ہے کہ انقلاب جب آتا ہے، جب انقلاب کو سنبھالنے والے لوگ پیدا ہو جائیں۔ انقلاب جب آتا ہے جب اس انقلاب کو قابو میں رکھنے والے لوگ پیدا ہو جائیں۔ انقلاب جب آتا ہے کہ جب ایسے نفوس تیار ہو جائیں کہ جن کا اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہو کہ جب پوری دنیا کے خزانے ان کے پاؤں میں پڑے ہوں، پوری دنیا کے وسائل کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں ہوں، پوری دنیا ان کے سامنے ڈھیر کر دی جائے، لیکن ان کا اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہو، ان کا اپنے اوپر اتنا ضبط ہو کہ ان سارے وسائل سے، ان سارے خزانوں سے، ان ساری کنجیوں سے، اس پوری دنیا سے وہ کوئی ایک رتی برابر بھی ناجائز تصرف نہ کریں، بلکہ ان سارے وسائل اور خزانوں کو محض اللہ رب العزت کے فرامین کے مطابق خرچ کریں۔ کہ جب بھی ایسے مضبوط لوگ تیار ہو جاتے ہیں، جب بھی ایسے کھڑے کردار کے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، جب بھی ایسے با کردار اور با اخلاق لوگ تیار ہوتے ہیں، انقلاب خود بخود آیا جاتا ہے۔ کہ اس رب العزت نے تو کہا نا، وہ آیت تو آپ کو بھی یاد ہوگی کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، غالب تو تم رہو گے، یقینی ہے، یہ تو طے شدہ ہے، لکھ دیا گیا ہے کہ تمہیں غالب ہونا ہے اگر تم مومن ہو جاؤ، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے، اگر تمہارا نفس پہ کنٹرول مضبوط ہو جائے، اگر تمہارا ضبط مضبوط ہو جائے، تو خود بخود انقلاب آئے گا، کہ یہ اس نے بہت پہلے بتا دیا۔ اور ہم نے دیکھا، اگر میں آپ کو بہت ساری مثالیں چھوٹی چھوٹی رکھوں آپ کے سامنے، کہ ایک صاحب رات کو ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے اپنے محلے میں کہ ان کی ٹھوکر لگی پاؤں سے کسی چیز کو، چونک کر دیکھا تو اس زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ کا، ایران کے بادشاہ کا تاج پڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے وہ سلطنت فتح کی تھی اور مال غنیمت لے کر آئے تھے، وہ تاج وہاں پر گر گیا ہوگا کسی طرح۔ رات کا اندھیرا تھا، کوئی دوسرا آدمی انہیں دیکھنے والا نہ تھا، تنہا چلے جا رہے تھے کہ وہ تاج ٹکرایا، اور وہ تاج بھی ایسا ویسا نہیں جیسا آج کل آپ ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہوں گے وہ گتے کے بنے ہوئے تاج ہوتے ہیں، بلکہ ہیرے اور جواہرات سے مرصع، کھربوں روپے کا وہ تاج، انتہائی قیمتی ترین تاج، اس تنہا آدمی کو پڑا ملا اور کوئی اسے پکڑنے والا نہیں۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس نے وہ تاج اٹھایا، اپنے منہ پہ کپڑا لپیٹا اور امیر المومنین کے پاس جا کے اسے رکھ دیا۔ امیر المومنین نے کہا، اپنی شکل تو دکھاؤ، اپنا نام تو بتاؤ کہ تم ہو کون جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ لیکن اس شخص کا ایمان دیکھیے، اس کا اپنے نفس پر کنٹرول دیکھیے، کہ اس نے یہ جواب دیا کہ نہیں، میں اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا چاہتا اپنا نام بتا کے، ریاکاری کر کے۔ اور تاریخ میں آج تک اس کا نام نہیں ملتا۔ جب اس ایمان کے لوگ تیار ہوتے ہیں تو خود بخود انقلاب آتا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا مسلمان فوجوں نے اسے فتح کیا. اور آپ تو جانتے ہیں کہ فاتحین کیا کیا کرتے. 10,000 سال پہلے بھی ہوتا تھا, آج بھی ہوتا ہے. جب بھی کوئی ملک فتح ہوتا ہے تو فاتح فوجیں جب اس میں داخل ہوتی ہیں تو اس کے گھروں کو توڑا کرتی ہیں, وہاں کی عورتوں کو اغوا کیا کرتی ہیں, وہاں کے جوانوں کو ذبح کیا کرتی ہیں, وہاں کے درختوں کو آگ لگایا کرتی. یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے, آج بھی ہوتا ہے اور شاید بعد میں بھی ہوتا رہے. مسلمان فوجوں نے بھی ایک شہر فتح کیا, بیت المقدس. مسلمان فاتحین کے جو نوجوان ہیں سارے کے سارے, جن کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان ہیں سب کے سب کی, وہ باہر کھڑے ہیں, جو چاہیں اس شہر کے ساتھ کریں. لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ اپنے امیر المومنین سے اجازت لیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شہر دیکھیں, سنا ہے کہ بڑا خوبصورت شہر ہے, ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم یہ شہر دیکھ کر آئیں. اور سپاہ سالار اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ تمہیں یہ شہر تو ضرور دیکھو, لیکن خیال کرنا جب تم اس شہر میں داخل ہو تو تمہاری وجہ سے کسی گھر کو اور کسی خاتون کو کوئی زحمت نہ اٹھانی پڑے. وہ یہ سنتے ہیں اور اس شہر میں داخل ہوتے ہیں. پورے فوجیوں کا, فاتحین کا, جوان فاتحین کا دستہ پورا اس شہر میں داخل ہوتا ہے اور پورے شہر کو دیکھتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. سپہ سالار پوچھتے ہیں کہ تمہیں شہر کیسا لگا؟ جواب ملتا ہے کہ شہر تو ہم نہیں دیکھ سکے. پوچھا کہ شہر کیوں نہیں دیکھ سکے؟ بھائی تم تو گئے تھے, اتنا ٹائم لگایا تم نے, پھر کہاں چلے گئے تھے؟ جواب ملا کہ ہم شہر میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ گھروں پہ اور چھتوں پہ عورتوں اور لڑکیوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ. ہماری نگاہیں جھکی نہیں اور ان جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ ہم پورا شہر گھوم کر واپس آ گئے, ہم تو شہر دیکھ ہی نہ سکے. یہ بھی ایک فاتحین ہے, یہ بھی ایک جوان فاتحین کہ جن کا اپنی نگاہوں تک پر اتنا کنٹرول ہے, جن کا اپنے نفس پر اتنا قابو ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ نے پوری دنیا پھر ان کے ہاتھوں میں, پھر ایک ایک بستی ان کے ہاتھوں میں تھی, پھر ہر جگہ کا خزانہ ان کے ہاتھوں میں تھا. ایک دفعہ ایک بیرونی وفد آیا مسلمان امت کے دار السلطنت میں اور کہنے لگا ہمیں امیر المومنین سے ملنا ہے. لوگوں نے جواب دیا ڈھونڈ لو, یہیں کہیں گھوم رہے ہوں گے. کہنے لگے اچھا, بڑے حیران ہوئے, امیر المومنین گھوم رہے ہوں گے ادھر ادھر. خیر نکلے بازار میں, دیکھا تو ملتے نہیں تھے. پھر کسی کو پکڑا کہ بھائی بتاؤ تو ہے کون, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی آدمی بھی یہاں تاج پہنے ہوئے نہیں ہے, کوئی آدمی بھی یہاں قیمتی کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہے, ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ امیر المومنین کون. وہ صاحب انہیں پکڑ کے لے کے گئے, ایک کونے میں لے جا کے دکھایا کہ وہ جو سامنے درخت لگا ہوا ہے نا, اس کے نیچے جو آدمی اینٹ پر سر رکھ کر جو سو رہا ہے وہ ہمارا امیر المومنین ہے. دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ امیر المومنین اینٹ پر سر رکھ کے کھلے عام درخت کے نیچے سو رہا ہے. یہ نفس پر کنٹرول تھا, یہ ضبط تھا کہ اس امیر المومنین کے ہاتھوں میں پوری دنیا تھی, جو چاہتا اس کو اختیار کرتا, لیکن اس کا نفس پر قابو یہ کہ کسی چیز کو اس نے اختیار نہ کیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو آپ نے بارہا سنی ہوگی نا, کہ حضرت عمر کمرے میں داخل ہوئے, حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے, ان کو دیکھ کر اٹھ گئے. اٹھنے سے دیکھا کہ وہ چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے تو اٹھنے سے جو نشان بن جاتے ہیں کمر پہ, وہ نشان بنے ہوئے, یہ دیکھنا تھا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے کہ قیصر و کسرا کے بادشاہ, ایران اور روم کے بادشاہ تو عیاشی کریں, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھوں میں پوری دنیا ہے, ان کا یہ حال ہے کہ چٹائی پہ سویا کریں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب تھا کہ عمر, جو میں کام کر رہا ہوں وہ کام تو ہے ہی ایسا. یہ عالم ہے اپنے ایمان کا, اپنے نفس پر کنٹرول کا. ایک دفعہ بیت المال سے کچھ اونٹ نکلے اور بھاگ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے, ان اونٹوں کی تلاش میں عرب کی تپتی گرمی میں نکلے ہوئے ریگستان کے اندر, ایک اونٹ کو پکڑا, دوسرے کو پکڑا, ایک ایک کو پکڑا اور ڈھونڈ کے واپس لائے. اور اس کیفیت میں واپس لائے کہ پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پورے کپڑے جو ہے پسینے میں شرابور تھے. دیکھنے والوں نے کہا امیر المومنین ہمیں کہہ دیا ہوتا, ہم ڈھونڈ کے لے آتے. کہنے لگے کہ آخرت میں بھی میرا جواب تم دو گے, اگر وہاں نہیں دے سکتے تو یہاں بھی مجھے اپنا کام کر لینے. وہ امیر المومنین کے جن کے ہاتھوں میں پوری دنیا تھی, ایک نگاہ کا اشارہ کرتے تو لوگ اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہوتے, لیکن اپنا نفس پر قابو اتنا ہے کہ جو میری ذمہ داری ہے وہ مجھے کرنا ہے, جو دوسرے کی ذمہ داری ہے وہ دوسرا کرے گا. یہ نفس پر قابو اور اپنے اوپر ضبط کا معاملہ ہے. کہ وہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا نا, کہ بیٹھے ہوئے تھے اور چراغ جل رہا تھا اور سرکاری کام ہو رہا تھا, کہ کوئی صاحب ملنے آ کر اس چراغ کی لو بجھا دی کہ یہ سرکاری تیل اس میں جلتا ہے, میں نہیں چاہتا کہ جب ہم ذاتی گفتگو کر رہے ہوں تو یہ سرکاری تیل اس میں جل رہا ہوں, اس کو بجھا دینا چاہیے. پوری دنیا کے حکمران, پوری دنیا پر اقتدار کرنے والے, پوری دنیا کے بادشاہ, ان کا یہ عالم. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بھوک کی شدت سے ایک دفعہ ان کے بچے نے سیب کی خواہش کی کہ اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے سیب چاہیے. ان کی والدہ نے دیکھا تو عمر بن عبدالعزیز ملے نہیں, تو پھر کسی غلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ بیت المال سے, سنا ہے کہ وہاں کچھ سیب آئے ہوئے, ایک سیب اٹھا کے لے آؤ. وہ ایک سیب اٹھا کے لایا اور بچے کو ہاتھ میں دے دیا. اتنی دیر میں عمر بن عبدالعزیز بھی گھر میں داخل ہو گئے. وہ سیب ابھی اس بچے کے منہ تک نہ پہنچا تھا کہ انہوں نے اسے چھین لیا واپس اور کہا کہ اسے واپس بیت المال میں دے کر آؤ. میں نہیں چاہتا کہ چند لمحوں کی خوشی کی خاطر اپنے پورے گھرانے کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکوں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس نفس پر قابو کا, اس کنٹرول کا, اس مضبوط ایمانی کا, کہ جبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے بتایا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین, غالب تو ہونا ہے تمہیں لیکن اس صورت میں کہ جب تمہارے اندر تمہارے لوگ, تم جو اہل ایمان کہلاتے ہو اپنے آپ کو, تم جو تحریک اسلامی کا کارکن کہلاتے ہو, تم جو انقلاب کے نعرے بلند کرتے ہو, تم جو سبز بیج لگایا کرتے ہو, تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ جب پوری دنیا تمہارے ہاتھوں میں دی جائے تو تم اس دنیا کی امانت کو سنبھال سکو. اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت رہتی ہے ان کے گھر کے پاس, اور اس کا عالم یہ ہے کہ وہ گھر میں تنہا رہتی ہے, کوئی نہیں ہے کہ جو اس کی روٹی پکا کے دے, اس کے برتن دھو کے دے, اس کے گھر کا کام کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی تھے کہ جن کا عالم یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتے, جن کی کیفیت یہ تھی کہ قیصر و کسرا ان کے نام سے کپ کپایا کرتے تھے, تھر تھرایا کرتے تھے. ان کا یہ عالم ہے, ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ جس کے گھر میں کوئی نہیں, تو طے کیا کہ کل سے میں جاؤں گا اور اس کے گھر کا کام کر کر آؤں گا. فجر کی نماز پڑھی اور پہنچ گئے ان کے گھر کا کام کرنے. دیکھا تو روٹیاں بھی پکی ہوئی ہیں, دیکھا تو برتن بھی دھلے ہوئے ہیں, دیکھا تو جھاڑو بھی لگی ہوئی. پوچھا کہ کس نے کام کیا ہے, بتایا کہ تم سے پہلے کوئی آیا تھا جو یہ کام کر گیا. بڑے حیران ہوئے, اگلے دن اس سے بھی پہلے پہنچ گئے, دیکھا پھر وہ کام ہوا ہوا ہے. اگلے دن اس سے پہلے پہنچے کہ اب پتا لگاتا ہوں یہ ہے کون جو سارا کام کر کے جاتا ہے, تو دیکھا کہ وقت کے سردار, امیر المومنین, دنیا کے حکمران فجر کی نماز سے پہلے آ کے اس بوڑھی عورت کا سارا کام کر کے جاتے ہیں. کہ یہ ایمان کی مضبوطی کا معاملہ ہے کہ جو سن لیا کہ جس چیز کا مجھے جواب دینا ہے تو جواب دے تو ہونا ہے, جو سن لیا کہ یہ ہوگا تو اس کو تو کرنا ہے. پھر کتنی ہی مثالیں آپ کو ایسی مل جائیں گی کہ حضرت ابوبکر اپنی زبان پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہیں, لوگوں نے دیکھا اور رو رہے ہیں بری طرح کہ یا امیر المومنین اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہیں, کیوں اس تکلیف میں آپ کیوں اپنی زبان کو کھینچتے ہیں. کہا کہ مجھے زبان سے بڑا ڈر لگتا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھے جہنم میں نہ ڈلوا دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری سیرت اٹھا کے پڑھ لیجئے, کوئی ایک ایسا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ حضرت ابوبکر کی زبان سے کوئی غلط جملہ نکلاؤ, کوئی غلط لفظ نکلاؤ. لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے زبان سے بڑا ڈر لگتا ہے, اتنا اپنے اوپر قابو ہے کہ اپنی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ, اپنی آنکھ سے دیکھے جانے والی ہر چیز, اپنے کانوں میں پڑنے والے ہر جملے, اپنے ہاتھوں سے ہونے والی ہر جنبش, اور اپنے پاؤں سے اٹھنے والے ہر قدم پر, اور اپنے ذہن میں آنے والے ہر خیال پر اتنا کنٹرول ہے کہ اس کے بعد اللہ نے ان کے ہاتھوں میں پورا انقلاب دے دیا. حضرت حنظلہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھے اور گھر آئے, دیکھا بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, تو وہ کیفیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی یہاں نہیں ہے. بڑے پریشان ہوئے, یہ کیا ہو گیا. فوراً گھر سے نکلے اور بستی اور بازار میں یہ پکارتے ہوئے جا رہے ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا, وہاں کوئی اور کیفیت تھی, گھر میں کوئی اور کیفیت تھی, حنظلہ تو منافق ہو گیا. اور حضرت ابوبکر صدیق راستے میں انہیں روکتے ہیں کہ حنظلہ کیا ہو گیا. فرمایا کہ میں وہاں تھا تو عجیب کیفیت تھی, گھر گیا تو بیوی بچوں میں مشغول ہو گیا, میں تو منافق ہو گیا ہوں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں اچھا یہ معاملہ, یہ تو میرا بھی معاملہ ہے, اس کا مطلب ہے میں بھی منافق ہو گیا. دونوں پریشان حال پہنچتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیتے ہیں سو دیتے ہیں, لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے خیالات تک, اپنے جذبات پر, اپنے ذہن پر بھی اتنا کنٹرول تھا کہ کوئی غلط چیز آنے نہ پائے. جبھی تو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی امامت, پوری دنیا کی قیادت, پوری دنیا ان کے ہاتھوں میں دی. اور میرے انتہائی عزیز دوستو ساتھیو, یہ تو انقلاب کے بعد کی بات ہے, انقلاب لانے سے پہلے بھی کتنے ایسے مرحلے آتے ہیں کہ جہاں ایمان کی بڑی مضبوطی درکار ہوتی ہے, جہاں بڑا اپنے نفس پر کنٹرول درکار ہوتا ہے. آپ کو تو اندازہ ہوگا نا, کسی نئے افسر سے دوستی کرنی ہے, بڑی جھجک ہوتی ہے، بڑی شرم آتی ہے کہ اس سے جا کے میں دوستی کیسے کروں، نہ اسے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، لیکن دوستی تو کرنی ہے، انقلاب تو نہیں آ سکتا اس کے بغیر. پھر کبھی ہفتہ کتب میں جانا ہے، دروازے کھٹکھٹانے ہیں، لوگوں سے پیسہ مانگنا ہے، بڑا دل کو برا لگتا ہے یار یہ کیا کام کرنے کے لیے نائم صاحب نے لگا دیا، لیکن کرنا ہے، اسی سے تو رابطے ہوں گے، اسی سے تو انقلاب کو آنا ہے. پھر کبھی روابط رکھنے، نائم صاحب کہتے ہیں چار نئے روابط رکھو، اب چار نئے افراد کو ڈھونڈنا، پھر ان سے دوستی کرنا، پھر انہیں رب بنانا، بڑا ہی دل کو برا لگتا ہے، لیکن کرنا تو ہے یہ کام. پھر بہت سے موقع پہ مخالفین سے تعلقات بنانے، ان مخالفین سے کہ جنہوں نے ہمیں مارا ہے، ان مخالفین سے جنہوں نے ہمارا خون بہایا ہے، ان مخالفین سے جنہوں نے ہمارے سینوں میں گولیاں اتاری ہیں، ان مخالفین سے جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا ہے، طے ہوتا ہے کہ ان سے اچھے تعلقات رکھنے، انہیں چائے پارٹی میں بلانا ہے. دل مانتا نہیں ہے کہ ان لوگوں کی شکلیں دیکھی جائیں، دل مانتا نہیں ہے کہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی جائے، لیکن کرنا ہے کہ انقلاب تو اسی کے نتیجے میں ابھرنا ہے. اور کبھی اس سے بڑھ کر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ایسے تعلیمی اداروں میں جانا ہے کہ جہاں پتا ہے کہ جانے کے نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن جانا ہے کہ کام اسی کے نتیجے میں ہونا ہے. اور کبھی اس سے بڑھ کر چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی کو دنیا کی کشش سے محفوظ رہنا، کبھی وہ تعلیم میں مشغول ہونے لگتا ہے تو نادم اسے کھینچ کے نکالتا ہے کہ نہیں تعلیم تو اپنی جگہ لیکن یہ کام اپنی جگہ. تعلیم بڑی دل کو بھلی لگ رہی ہوتی ہے، کیریئر بڑا دل کو بھلا لگ رہا ہوتا ہے، مستقبل بڑا دل کو بھلا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن آدمی کو وہ چھوڑ کر دوبارہ اس کام کی طرف آنا ہوتا ہے. کتنے مرحلے ایسے آتے ہیں کہ جو ایمان کی مضبوطی کے بغیر طے ہی نہیں ہو سکتے، اپنے نفس پر قابو کے بغیر طے ہی نہیں ہو سکتے. اور انقلاب بھی اسی صورت میں آئے گا جب نفس پر قابو ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے. تو بس میرے دوستو، گویا یہ طے پایا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، غالب جب ہی تم ہوگے کہ جب تمہارا ایمان مضبوط ہو، جب تمہارا اپنے نفس پر کنٹرول ہو. اب میں اپنے آپ سے ہی آپ سوال کیجئے کہ شاید 40 سال اسی لیے ہو گئے کہ ہمارے درمیان وہ لوگ نہیں تھے، ہم خود اتنے مضبوط نہیں تھے کہ اس معاشرے میں انقلاب برپا کر سکتے، ہماری اپنی کیفیات، ہمارا اپنے نفس پر کنٹرول ایسا نہیں تھا کہ ہم معاشرے کو تبدیل کر سکتے. تو اب آئیے یہ سوچتے ہیں کہ یہ نفس پر کنٹرول، یہ ایمان کی مضبوطی کیسے حاصل ہو سکتی ہے. کاکول اکیڈمی کا تو آپ نے نام سنا ہوگا اکثر، کہ جو فوجیوں کو تیار کرتی ہے اور محاذ پر بھیجا کرتی ہے. اسی طرح کچھ اکیڈمی اللہ رب العزت نے ہمیں بھی دی ہیں کہ جو انسانوں کو مسلمان اور مومن اور مجاہد بنایا کرتی ہیں. کچھ انسٹیٹیوشن ہمیں بھی بتائیں کہ جو انسان کو مضبوط تر کر دیتے ہیں، جو انسان کے ایمان کو ایسا مطلوبہ ایمان بنا دیتے ہیں کہ انقلاب اس کے ہاتھوں میں ہوتا، منزل خود آ کر اس کے قدم چوم لیا کرتی. وہ انسٹیٹیوشن، وہ اکیڈمی، وہ کالجز یا وہ اسکولز آخر کون سے ہیں؟ آپ بھی جانتے ہوں گے اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ اکیڈمی جو ہمارے لیے کاکول اکیڈمی کا درجہ رکھتی ہے، یہی نماز ہے کہ جسے ہم 5 وقت ادا کیا کرتے ہیں. وہ اکیڈمی کہ جو ہمارے لیے کاکول اکیڈمی سے بڑھ کر درجہ رکھتی ہے، یہی روزہ ہے کہ جسے ہم سال میں وقتاً فوقتاً رکھا کرتے ہیں. اور وہ اکیڈمی کے جو ہمیں مجاہد بنا کر سرحدوں پہ کھڑا کر دیتی ہے لے جا کر، وہ ہمارے لیے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ جو ہم روزانہ بہت سارے وقتوں پہ کیا کرتے ہیں. بس انہی نمازوں کو، انہی روزوں کو، اسی انفاق کو سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اگر تھوڑی سی نمازوں پر بات کر لی جائے، فجر کے اوپر اگر مختصر سی بات کروں کہ فجر کا وقت ہوتا ہے، امام مسجد سے صدا دے رہا ہوتا ہے، 6:20 یا 6:10 بھی ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے کہ بستر میں سو جاؤ، کہ اس وقت کی نیند بڑی پیاری نیند ہے. اس وقت باہر سردی بھی ہو رہی ہوگی اور بستر بھی بڑا نرم ہے، لحاف بھی بڑا گرم ہے، تو بس آؤ آج اسی کے اندر سوتے ہیں، نماز تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو جو آدمی اپنے نفس کو شکست نہ دے سکے، جو آدمی اس نیند کو شکست نہ دے سکے، وہ مخالفین کو، شیطان کو کیا خاک شکست دے گا؟ یہی نماز تو اسے سکھاتی ہے کہ پہلے اپنے اوپر قابو پاؤ تو دنیا پر قابو پا سکو گے. پھر عصر، مغرب اور عشاء کا وقت آتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، انسان اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں لگا ہوتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ سب کاروبار چھوڑ دو، دکان کھلی ہے تو دکان بند کر دو، تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہو تو کلاس چھوڑ کر نکل آؤ، پہلے اس نماز کی ادائیگی. کہ انسان کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت ہے تو اللہ رب العزت کی حقیقت ہے. اور پھر ہم دیکھیں، اگر غور کریں کہ نماز ہے کیا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ صحابہ کرام کے جو میں نے واقعات رکھے، کس چیز نے ان کے ایمان کو اتنا مضبوط کیا؟ کیا تربیت گاہیں ہوتی تھی اسی طرح کی ادارہ نور حق کے اندر؟ نہیں ہوتی تھی کوئی تربیت گاہ، ادارہ نور حق بھی نہیں تھا شاید. پھر کیا ہوتا تھا؟ اسٹڈی سرکلز ہوتے تھے. کیا چیز تھی کہ جو ان کی تربیت کیا کرتی تھی؟ یہی تو نمازیں تھیں. کہ پانچ وقت اس نماز میں جاتے تھے، اللہ رب العزت کے ساتھ ڈسکشن کرتے تھے، اس سے گفتگو کرتے تھے، اپنے مسائل اس کے سامنے رکھتے تھے، وہ جواب دیتا تھا، اپنی مشکلات اس کو بتاتے تھے، وہ حل بتاتا تھا، اور پانچ وقت اس نماز میں جا کر اپنے آپ کو مجاہد بنا کر وہاں سے نکلا کرتے تھے. ہم نے دیکھا وہ عرب کے جاہل بدو دنیا کے حکمران بن گئے، ہم نے دیکھا کہ اونٹ چرانے والے دنیا کے قائد بن گئے، ہم نے دیکھا کہ جہالت میں اپنا مقام رکھتے تھے دنیا کو علم سکھایا، ہم نے دیکھا جنہیں تہذیب کا پتہ نہیں تھا دنیا کو تمدن سکھایا کرتے تھے. یہی تو نمازیں تھیں. اور کیا چیز تھی جس نے انہیں الٹ کے اور پلٹ کے رکھ دیا؟ کیا چیز تھی جس نے انہیں مجاہد بنا کر رکھ دیا، دشمن کے دلوں میں تھر تھرا ڈال دیا، خوف ڈال دیا ان کے لیے؟ کیا چیز تھی آخر؟ یہی تو نمازیں تھیں کہ جو انسان کو پانچ وقت تیار کیا کرتی. اور میرے دوستو، ان نمازوں کے ساتھ، یہ نمازیں تو عام مسلمانوں کے لیے، ہم تو وہ لوگ ہیں جو تحریک کا کارکن کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، انقلاب کے نعرے بلند کرتے ہیں، ہمیں تو اس سے زیادہ اختیار کرنے کی ضرورت. صبح گھر سے نکلیے، دو رکعت نفل پڑھ کے نکلیے، اللہ رب العزت سے دعا کر کے نکلیے، اے اللہ آج کا سارا دن میری تیرے راہ میں بسر ہو، جتنے اعمال کروں انہیں قبول کرنا. اور آج جب آ رہے ہوں، اگر آپ رات اٹھ کر تہجد نہیں پڑھ سکتے تو سو کر دو نفل پڑھ کر سوئیے، اور دعا کر کے سوئیے کہ جو کچھ میں نے آج کیا اللہ اسے قبول کر لینا، اور جو کچھ میرا کل کا دن ہے وہ میرے آج کے دن سے بہتر ہو جائے. کتنی دیر لگے گی؟ اگر آپ میں سے کوئی ساتھی بہت ہی علامہ قسم کے ہیں تو انہیں ڈیڑھ منٹ لگ جائے گا دو رکعت میں، ڈیڑھ منٹ صبح کے اور ڈیڑھ منٹ شام کے، لیکن یہ تین منٹ آپ کی پوری زندگی تبدیل کر دیں، آپ کے اعمال میں برکت ڈال دیں. آپ جتنے روابط رکھیں گے اللہ اس سے زیادہ کارکن دیں گے، آپ تھوڑا کام کریں گے اللہ اس کو بہت کر دے گا، آپ چند اجتماعات کو اٹینڈ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور تربیت کر دے گا. اگر آپ ان چیزوں کو اختیار کریں گے، نمازوں کو پڑھیں گے اور سوچ سمجھ کے پڑھیں گے. اب آپ کے ذہن میں شاید بہت سارے ساتھی ایسے ہیں ان کے سوال اٹھاؤ کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم میں تو تبدیلی نہیں آتی. تو ایسے تو تبدیلی نہیں آتی. ہمارے ایک ساتھی صوبہ سرحد میں گئے، باڑا مارکیٹ جو ہے وہاں پر، دیکھا ایک دکان پہ چرس بک رہی ہے، گئے اس کے پاس مزے لینے کے لیے، پوچھتے ہیں بھائی یہ چرس کیا ہے، کیسے ملتی ہے. اس سے پوچھنے لگے بھائی یہ چرس کتنے کی ہے؟ کہنے لگا تم تھوڑی دیر بیٹھو، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں پھر بتاؤں گا تمہیں کتنے کی ہے. کہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور چرس بھی بیچتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور چوریاں بھی کرتے ہیں، لیکن ہم تو اس نماز کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، ہم تو اس نماز کی بات کر رہے ہیں جو مجاہدین کی نماز ہے، کہ جو انہیں پتا ہوتا ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم کس سے بات کر رہے ہیں اور کیوں بات کر رہے ہیں. اور میرے دوستو، پھر ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو راتوں کی نماز ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کو تو بہت ہی محبوب ہے. اس نے تو کہا کہ اگر تم رات کو نماز پڑھتے ہو تو میں تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر دوں گا کہ جس کا نام انقلاب. اس نے کہا کہ راتوں کو کھڑے رہا کرو، تھوڑی رات، زیادہ رات، آدھی رات، جتنی دیر کھڑے ہو سکو. کیوں کھڑے رہا کرو؟ اس لیے کہ ہم تم پر ایک بہت بھاری کام نازل کرنے والے. انا سنل کیا علیہ کا قولن ثقیلا، ایک بہت بھاری کلام نازل کرنے والے. اس بھاری کام کی تیاری، اس بھاری کام کو سنبھالنا صرف اس راتوں کی نماز سے ہوتا ہے. اور تہجد پہ آپ غور کیجئے، وہ تہجد ہے کیا؟ کسی نے کہا کہ تہجد تو کہتے ہی انقلابی کو ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ رات کو اس وقت کھڑے ہوتے ہیں کہ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے. انقلاب میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا، آپ اس وقت دعوت دینے کھڑے ہوئے ہیں جب پوری دنیا سو رہی ہے، غفلت کی نیند سو رہی ہے، لیکن آپ اپنی دعوت پھیلا رہے ہیں. کوئی آپ کی طرف نگاہ نہیں ملاتا، کوئی آپ سے ہاتھ نہیں ملاتا، لیکن آپ دعوت پھیلا رہے ہیں. یہی تو تہجد ہے کہ آدمی رات کو کھڑا ہوتا ہے جب پوری دنیا غفلت کی نیند سو رہی ہے، اور اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک کہ سورج کی سفیدی نمودار نہ ہو جائے. اور آپ کو بھی یہ دعوت کا کام اس وقت تک کرنا ہے جب تک انقلاب کی روشنی نمودار نہ ہو جائے. اور آپ ایک ایک کو جگاتے ہیں اس فجر کے لیے، یہاں تک کہ پوری دنیا جاگتی ہے اور نمازوں کو روانہ ہوتی ہے. اسی طرح انقلاب ہے کہ آپ جاگتے ہیں، پوری دنیا سو رہی ہے، ان کو جگانا شروع کیا، یہاں تک کہ دنیا جاگی اور انقلاب کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی. یہی تو تہجد ہمیں سکھاتی ہے. تو اپنی نمازوں کو اگر سوچ سمجھ کے پڑھیں گے، اگر غور و فکر سے پڑھیں گے، اگر اس کیفیت میں پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس کیفیت سے پڑھیں گے کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کیفیت سے پڑھیں گے کہ وہ ہماری بات سن رہا ہے، اور اس کیفیت سے پڑھیں گے کہ وہ ہم سے بات کر رہا ہے، تو خود بخود تبدیلی آئے گی. وہ جو اس نے سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا نا کہ میرا بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں اسے جواب دیتا ہوں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں اسے جواب دیتا ہوں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. وہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. پھر وہ کہتا ہے کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، تو میں کہتا ہوں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہو گئی. اور پھر جو وہ مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں. وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو میں اسے سیدھا راستے سے نواز دیتا ہوں. وہ کہتا ہے مجھ پہ انعام دیے جائیں، تو میں اسے انعام والے راستے سے نواز دیتا ہوں. تو یہ اس کیفیت میں نماز کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا جواب مل رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں تو وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھی مجھ سے بات کر رہا ہے. تو یہ نماز انسان کو پاک کر دیتی ہے، یہ نماز انسان کا تزکیہ کر دیتی ہے. پھر آئیے اس کے بعد دوسری چیز پہ بات کریں کہ روزہ. وہ روزے کے جو آئندہ ایک مہینے بعد آنے والے ہیں، کہ انسان کے سامنے دنیا بھر کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، افطاری کے وقت ٹیبل سجا ہوا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور اس میں تربوز بھی ہے، خربوز بھی ہے، اور نہ جانے دنیا بھر کی کون کون سی نعمتیں رکھی ہیں، لیکن ایک سیکنڈ پہلے بھی وہ اس میں سے کوئی نعمت نہیں اٹھاتا، کھاتا نہیں ہے اس کو. کیا حرج ہے؟ ایک سیکنڈ بعد بھی تو کھانا ہے، ایک سیکنڈ پہلے کھا لو. نہیں کھاتا اس کو، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. یہ دن میں کتنی بار اندھیرے میں جاتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، باتھ روم میں جاتا ہے، وضو کرتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے، وہ پانی اس حلق کے اس کونے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک ملی میٹر نیچے نہیں آتا. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ پانی ایک ملی میٹر کا سفر نہیں کر پاتا، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے. یہی تو انسان کا نفس پہ کنٹرول ہے، کہ انسان کے سامنے نہیں، انسان کے منہ میں چیز موجود ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کرتا کہ اللہ نے منع کیا. یہی تو روزہ انسان کو سکھایا کرتا ہے، نفس پر کنٹرول اور ایمان کی مضبوطی سکھایا کرتا ہے. اور پھر نفلی روزے کا جو معاملہ ہوتا ہے، فرض روزہ تو ہر ایک کے لیے، میں تو آپ اور اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں تو نفلی روزوں کو اختیار کرنا چاہیے. اس کی مثال بھی بالکل ایک انقلابی کی طرح ہے، کہ پوری دنیا کھا رہی ہے وہ نہیں کھا رہا، پوری دنیا سب کچھ کر رہی ہے لیکن وہ نہیں کر رہا. انقلابی بھی تو یہی ہوتا ہے کہ پوری دنیا برائیوں میں مصروف ہے، وہ نہیں ہوتا، پوری دنیا خرابیوں کی طرف جا رہی ہے، وہ نہیں کرتا. تو روزہ، نفلی روزہ بھی تو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ پوری دنیا کھا پی رہی ہے لیکن میں نے چونکہ روزہ رکھا ہے، اس رب کی اطاعت کرنی ہے، تو میں نہیں کھاؤں گا. جس نے اس روزے کو سوچ سمجھ کے اختیار کیا، جس نے اس روزے کو سمجھ بوجھ کر اختیار کیا، تو یہ روزہ بھی اس کو یقیناً انقلابی بنائے گا. اور پھر تیسری چیز کہ جو کرنے کی ہے وہ انفاق ہے. کیا آپ کی جیب میں کچھ رقم ہے کہ جو آپ کی والدہ نے دی ہے؟ آپ چاہیں تو اسے چھولے کھا کے خرچ کر لیجیے، آپ چاہیں تو اس سے کچھ خرید لیجیے اپنے دل کے لیے، لیکن اگر آپ چاہیں تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجیے. یہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دے. اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع ہو نہیں سکتی، ایک وقت میں ایک محبت ہوگی، یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی. تو جب جو آدمی اپنی جیب سے، اپنے ہاتھوں سے دنیا کو خرچ کر دیتا ہو، اس میں کیسے دنیا کی محبت ہو سکتی ہے؟ اس لیے جب آپ اپنے ہاتھ سے، آپ اپنی جیب سے، آپ اپنی پاکٹ منی سے کچھ خرچ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت خود بخود آپ کے دل میں آئے گی. اور ابھی تو وہ موقع نہیں آیا، کہ ہمارے پاس پورا اپنا گھر ہو اور اپنی کمائی اور سب کچھ ہو. ابھی تو شاید ہمیں کچھ رقم ملتی ہے اپنے والدین سے، لیکن اس خرچ کا آغاز ابھی سے کریں گے، تو جب ہم وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کمائی دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا گھر دے گا، تو اس وقت بھی ہم اس کی راہ میں ان ساری چیزوں کو خرچ کرنے کی ہمت رکھ سکیں گے. اور بالآخر جب پوری دنیا ہمارے ہاتھوں میں ہوگی، تو اسے بھی دوسروں کے لیے خرچ کرنے کی ہمت رکھ سکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو آپ نے دیکھا نا، ایک سائل آیا کہ کچھ دے دیجئے، دے دیا، دوسرا آیا کچھ دے دیجئے، دے دیا، تیسرا آیا کچھ دے دیجئے، دے دیا، یہاں تک کہ گھر میں کچھ بچا ہی نہیں، چوتھا آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دیجئے، کہا کہ اگر کوئی ایک چیز بھی بچی ہوتی تو وہ بھی میں آج تمہیں دے دیتا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں تھا، تمام صحابہ کا یہی معاملہ تھا. کتنے واقعات آپ کو یہ ملتے ہیں کہ بالکل یہ معاملہ تھا کہ روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں اور شام میں بہت تھوڑا ہے کھانے کو، کوئی سائل آ گیا اور اس کو اٹھا کے دے دیا کہ ٹھیک ہے تم کھا لو. تو میرے دوستو، یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ انفاق انسان کو تیار کر دیتی ہیں، انسان کو دنیا کا حکمران بنانے کے لیے اس میں صفات پیدا کر دیتی ہیں. لیکن ان نمازوں کے لیے، ان روزوں کے لیے، ان انفاق کے لیے کوئی چیز جو آپ میں صحیح اسپرٹ پیدا کرے گی، وہ آپ کا اپنا قرآن سے تعلق. اس قرآن کو سوچ سمجھ کے پڑھنا، اس قرآن کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا، جہاں موقع ملے اس کا مطالعہ کرنا. ابھی چند دنوں پہلے میں جہاد افغانستان کی تصاویر دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بہت سارے بڑے بڑے کمانڈرز کھڑے ہیں کہ جن کے نام آپ نے بھی سنے ہوں گے، گلبدین حکمتیار بھی کھڑے ہیں، پروفیسر عبداللہ الازام بھی کھڑے ہیں جو شہید ہو گئے، اور بھی کچھ کمانڈر کھڑے ہیں، سب کا اسلحہ بھی لگا ہوا ہے، اور ٹرک بھی کھڑے ہیں اور ٹینک بھی کھڑے ہیں، اور کسی مارکے کی تیاری ہے, ایسے میں فوٹوگرافر نے وہ تصویر محفوظ کر لی, ایسے میں بھی ان سب کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں قرآن کا نسخہ موجود, اور اچانک پڑھتے پڑھتے جیسے آدمی چونک کر دیکھے گا یہ فوٹوگرافر کیا کر رہا ہے, بالکل اسی انداز میں وہ تصاویر اس مارکے کے اندر, اس جہاد کے اندر ان کا قرآن سے ایسا تعلق ہے. اسی قرآن نے تو انہیں بتایا کہ جیت کیسے ملتی ہے, فتح کیسے ہوتی ہے, کامیابیاں کس کا قدم چومتی ہیں, اور جب ہی اللہ رب العزت نے انہیں کامیابیاں دی. تو بس میرے دوستو, اگر یہ سوال آپ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے انقلاب کیوں نہیں آیا, تو پھر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آج اپنے آپ کو انقلاب کے قابل بنا لیں گے تو کل یہ پوری دنیا اللہ رب العزت ہمارے ہاتھوں میں, ہمارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا, اور نہ صرف دنیا ہماری ہوگی بلکہ جنت بھی ہماری ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہتے اور سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.